الشيطان اللعين الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. ہماری گفتگو یہ مسلسل چند مجبوریوں کی بنا پر معطل رہتی رہی، لیکن خوش قسمتی سے گزشتہ چند ہفتوں سے ہمیں اس بات کا موقع مل گیا ہے کہ مسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. آج مہینے کا آخری جمعہ ہونے کے اعتبار سے کم از کم ابتدائی گفتگو بارے سے اسلام کے بارے میں، اگر گفتگو تین سال گئی تو پوری، ورنہ آدمی تقریر کے بعد کسی مسائل پر گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. تاریخ اسلام میں حضرت آدم کے واقعات اور حضرت آدم کی جان سیما کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور آخری تقریر جو ہماری ہوئی تھی وہ حضرت ابلیس کے بارے میں ہوئی. حضرت ابلیس کے فوراً بعد، کیونکہ ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ پچھلی تقریر کی کچھ باتوں کا اعادہ کر دیا جائے تاکہ ربط ملانے میں آپ کو آسانی ہو. حضرت ابلیس جو حضرت آدم کی پانچویں یا چھٹی پشت میں، حضرت آدم کے پوتے کے پوتے، اصلی نام اخنو تھا، مگر کیونکہ اکثر آسمانی صحیفوں کا درد دیا کرتے تھے اس لیے لقب ابلیس پڑ گیا، جس کے معنی ہیں درد دینے والا. تاریخ عالم میں، یعنی خالی اسلامی نقطہ نگاہ سے نہیں بلکہ تاریخ عالم میں، حضرت ابلیس کو چند نمایاں خصوصیات حاصل تھیں. اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ سب سے پہلے نبی مرسل، حضرت آدم بھی نبی تھے لیکن سب سے پہلے نبی مرسل حضرت ابلیس، یعنی اس سے پہلے جو نبی تھے آدم، وہ کسی قوم کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ ایک نبی تھے جن کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا. لیکن جب آدم کی وفات کے بعد شیطان جو پہلے ہی قابیل اور قابیل کی اولاد کو گمراہ کر چکا تھا، آدم کی وہ اولاد جو آدم کے صحیح بیٹے حضرت شیب کے ذریعے بڑھ رہی تھی، اسے دو چیزوں کے ذریعے بہکا کر قابیل کی گمراہ اولاد میں شامل کیا، تو اس کے بعد تیزی کے ساتھ دنیا میں گمراہی بڑھنے لگی. اور یاد ہوگا آپ کو کہ وہ دو چیزیں جن کی مدد سے شیطان نے آدم کی صحیح اولاد کو بہکایا، اس میں شراب نوشی تھی اور ایک گانے کے آلات تھے. آلات لہو لعب اور شراب، ان دو چیزوں کی مدد سے آدم کی وہ اولاد جو حضرت شیب کی نسل میں تھی، صحیح اولاد، قابیل وہ شخص جو ابتدائی میں خلافت کے مسئلے سے حضرت حابیل سے جنگ کر کے حضرت حابیل کو شہید کر کے فرار ہو گیا تھا، اس کی اولاد تو تھی ہی گمراہ، لیکن گانے کے آلات اور شراب کے نشے، ان دو لذتوں کے ذریعے سے آدم کی صحیح اولاد کو بھی گمراہ کیا شیطان، اور نتیجے میں تیزی کے ساتھ یہ گمراہی پھیلتی چلی گئی، یہاں تک وہ وقت آیا کہ تمام دنیا گمراہ ہو گئی تھی. اس وقت سب سے پہلے نبی حضرت ابلیس تھے جنہیں دنیا کو گمراہی سے بچانے کے خاطر بھیجا گیا، یہ سب سے پہلے نبی کے مرسل تھے، اور یہ سب سے پہلے نبی ہیں جن پر 30 صحیفے نازل ہوئے. لیکن یہ دو چیزیں تو مذہبی نقطۂ نگاہ، جیسا کہ اس سے پہلے کی تقریر میں بیان کر چکا ہوں کہ تاریخ عالم میں حضرت ابلیس کی شخصیت اس لیے اہم ہے، یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کپڑا بننا سیکھا. اس سے پہلے جانور کو مار کر اور اس کی تعلیم خال کو اتار کر پہن لیا جاتا تھا. کپڑا بننا ریشوں کی مدد سے کپڑے کو بننے کا طریقہ پہلی مرتبہ حضرت ابلیس نے پیش کیا. سوئی بھی حضرت ابلیس کی ایجاد ہے. کپڑا بننے کے بعد سلائی یہ بھی پہلی مرتبہ حضرت ابلیس کے زمانے میں دنیا کے سامنے ہے. اسی طریقے سے ہتھیار بنانا اسلحے کامل اسلحے بنانا یہ بھی حضرت ابلیس ہی نے دنیا کو پہلی مرتبہ سکھایا. فوج سب سے پہلے حضرت ابلیس نے قائم. جہاد اسلام کا اہم ترین رکن سب سے پہلے حضرت ادریس جی کے زمانے میں حکم جہاد آیا. علم فلکیات ایسٹرونومی یہ علم حیات یہ علم فلکیات جو آج کا اہم ترین علم سب سے پہلے حضرت ادریس جی نے اس دنیا کے سامنے پیش کیا اور حضرت ادریس جی کے قائم کیے ہوئے فلکیات کے اصول جو آج تک قدیم علم نجوم کے ماہرین کے درمیان رائج ہیں. اور پھر احرام اس کے بارے میں مختصراً کچھ بتا چکا ہوں. حضرت ادریس نے سب سے پہلے یہ احرام قائم کیے اور اپنے زمانے اس کافر اور جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے بعد جس نے ایک مومن کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا اور حضرت ادریس اس کے ظلم کو دیکھ کر پوشیدہ ہو گئے تھے. قحط کی کیفیت تاری ہو گئی تھی. تمام قوم اس حاکم کے خلاف بغاوت کر کے اسے قتل کر دیا. حضرت ابلیس نکل کے آیا قوم کی قیادت کو سنبھالی. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ چکی تھی گزشتہ تقریب. اس کے بعد حضرت ابلیس پہلے شخص ہے تاریخ عالم جنہوں نے تمام دنیا کا نظام سنبھالا اور اولاد آدم جو اب تک ساتھ رہتی آ رہی تھی حضرت ابلیس پہلی مرتبہ دنیا میں 100 شہر آباد کی. 100 شہر اپنے ہاتھوں سے ان کا سنگ بنیاد رکھا اور اولاد آدم ان تمام شہروں میں تقسیم کر دیا اور اپنے 4 نائب مقرر کیے. 4 نائبوں 25-25 شہروں کی حکومت دے دی اور اس کے بعد احرام بنانے کی جانب متوجہ ہوئے. یہ احرام جو مصر کے اندر موجود ہے تاریخ یہی بتاتی ہے کہ حضرت ادریس کو کیونکہ وحی ربانی سے معلوم ہو چکا تھا کہ طوفان نوح کے اندر دنیا کی ہر چیز غرق ہو جائے گی اور تمام علوم فنون کتابیں صحیفے سب کے سب طوفان کی لپیٹ میں آ کر ختم ہو جائیں گے. تو حضرت ادریس سب سے پہلے 2 احرام تعمیر کیا اور ان کے اوپر یہ لکھ دیا کہ یہ احرام میں نے 6 مہینے میں بنائے اور اگر کوئی گرانے والا چاہے تو 600 سال میں بھی انہیں نہیں گرا سکتا جبکہ بنانے سے گرانا زیادہ آسان ہوتا. یہ 2 احرام حضرت ادریس نے بنائے تھے اور اس کے اندر تمام کتابیں تمام آلات تمام برتن اور اس زمانے کی تہذیب جتنی ترقی کی اس کا ایک ایک نمونہ ان 2 احراموں کے اندر رکھ دیا اور اسی کی مضبوطی کو دیکھ کر بعد میں مصر کے حاکم جو فرعینہ مصر مصر کے فرعون جو تھے انہوں نے بھی اس کو دیکھ کر اس کے بعد 16 احرام تعمیر کی. یہ کل 18 احرام تاریخ عالم بتاتی مصر میں قاہرہ کے مغرب میں تعمیر کیے گئے. لیکن وہ 2 احرام جو ابتدا میں حضرت ادریس نے تعمیر کیے تھے ان 16 احراموں سے کہیں زیادہ تھے. ترقی کے بعد تہذیب حاصل کرنے کے بعد اور عقل انسانی میں شعور حاصل کرنے کے بعد بنائے. احرام کے سلسلے میں ہمارے یہاں ایک روایت اور ملتی ہے لیکن یہ ہمارے شیعہ علماء کے یہاں نہیں بلکہ یہ ہمارے اہل سنت علماء کے یہاں. ایک مرتبہ امیر المومنین کے سامنے بحث ہو رہی کہ یہ احرام ہیں وہ پھر کب بنائے گئے. کسی نے مولا سے سوال کر دیا کہ یا امیر المومنین یہ کب بنائے گئے. یہ وہ زمانہ تھا جب مصر اسی وقت فتح ہوا تھا. مصر کا ایک علاقہ خلافت ثانیہ میں فتح ہوا تھا لیکن پورے مصر پر قبضہ امیر المومنین کے زمانے میں ہوا تھا. تو احرام عربوں نے پہلی دفعہ دیکھے. دیکھنے کے بعد اتنی قدیم عمارتیں اتنی بلند عمارتیں اتنی مضبوط عمارتیں عرب بڑے حیران تھے. مدینے میں روز و شب اسی کا چرچا ہوتا رہتا تھا. ایک مرتبہ امیر المومنین کی موجودگی میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا. یہ احرام کب تعمیر کیے گئے. میرے مولا نے سوال کیا کہ اس کے اوپر کوئی تصویر کوئی علامت کوئی نقش کوئی نشانی موجود. لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر ایک گدھ کی تصویر ہے جو اپنے ہاتھوں میں ایک کیکڑا پکڑے ہوئے. نجوم کے ماہرین دنیا کے اندر فلکیات میں آسمان کے 12 حصے قرار دیے ہیں جسے برج کہتے ہیں. یہ 12 برج, اور اس کے اندر آپ نے شاید کسی جنتری میں دیکھا ہو, وہ 12 مختلف علامتیں ہیں. کسی برج کی کسی حصے کی علامت انہوں نے کیکڑا بنایا, کسی کی علامت انہوں نے مچھلی بنائی. غرض یہ کہ 12 مختلف علامتیں بنائی ہیں ہر برج کی. تو اور ان کا یہ بھی نظریہ کہ آپ سورج ہر برج میں پورے ایک ایک مہینے رہتا ہے, نہ کہ ایک سال کے اندر 12 برجوں کا فاصلہ طے کرتا ہے. اسی طرح ایک نظریہ ان کا یہ کہ جد کو وہ تصور کرتے ہیں کہ وہ بھی ان برجوں میں اپنا زمانہ گزارتا ہے. بہرحال میرے مولا کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا, مولا نے پوچھا کہ ان پر کیا تصویر بنی. جواب دیا کہ یا امیر المومنین, ایک جد کی تصویر ہے جو اپنے ہاتھ میں ایک کیکڑا پکڑے ہوئے. میرے مولا نے سننے کے بعد کہا کہ اس کا مقصد یہ کہ یہ احرام 12,000 سال پہلے تعمیر کیے گئے. لوگوں نے پوچھا کیسے, تو جواب دیا کہ جد جو ہے وہ 2,000 سال ایک برج طے کرتا, یعنی آسمان کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں آتا ہے. آج کل وہ جدی میں اور کیکڑا, یہ بھی ایک برج کی علامت ہے, سرطان کیکڑا, یہ اس سے 6 برج پہلے, جس زمانے میں یہ احرام بنائے گئے اس زمانے میں یہ جد کیکڑے والے برج میں تھا. اب اس کو 6 برج آگے نکل چکا ہے, یعنی 12,000 سال پہلے اس کی تعمیر ہوئی. بہرحال ہمارے علماء امامیہ نے, ہمارے علماء شیعہ نے اس روایت کو کسی مقام پر تحریر نہیں کیا. یہ علماء اہل سنت کی روایت, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی, اور تاریخ عالم بھی یہ بتاتی کہ کم سے کم 10-12,000 سال پہلے یہ احرام تعمیر کیے گئے ہوں. احرام کی تعمیر کے بعد حضرت ادریس اپنے بیٹے متوسلف کو اپنا جانشین بناتے ہیں, اور 18 ذیلج روز قدیم ان کی خلافت اور جانشینی کا اعلان کرتے ہیں. اور جانشینی کے اعلان کے بعد حضرت ادریس تیار ہو جاتے ہیں آسمان کی جانب جانے کے لیے. یہاں بھی تاریخ کے اندر ایک روایت موجود کہ آسمان کی کسی مخلوق کو بعض علماء نے اسے فرشتہ لکھا, مگر فرشتہ تو کوئی گناہ نہیں کرتا. آسمان کی کسی مخلوق کو کسی غلطی اور گناہ کی بنا پر خدا نے سزا دے کر بال اور پر چھین کر اس دنیا کے اندر پھینک دیا, اور وہ اس دنیا میں آ کر اپنے گناہوں کی سزا برداشت کر رہا تھا. حضرت ادریس سے ایک مرتبہ اس کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ یا نبی اللہ, آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے دوبارہ آسمان کی جانب بلا لے اور میری مصیبت اور پریشانی کے دن ختم ہو جائیں. حضرت ادریس نے اس کے حق میں دعا کی, نبی خدا کی دعا کی قبول, وہ آسمانی مخلوق دوبارہ آسمان کی جانب بلائی. اس نے جاتے جاتے کہا کہ یا نبی اللہ, آپ نے میری کتنی بڑی پریشانی اور مصیبت کو دور کیا, میرے لائق کوئی کام کوئی خدمت تو میں انجام دینے کو تیار ہوں. حضرت ادریس نے جواب دیا کہ بس ایک ہی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آسمان کی سیر کروں. تفصیل گزشتہ تقریر میں بتا چکا ہوں. اس نے کہا کہ میں حکم خدا آپ کو آسمانوں کی جانب لے جاؤں, اور اس آسمانی مخلوق آسمان میں پہنچ کر خدا سے دریافت کیا, خدا کی جانب سے اجازت ملی, اور حضرت ادریس اس آسمانی مخلوق کی رہبری زمین سے آسمانوں کی جانب چلی. اب یہاں پر ایک روایت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا تھا کہ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ ملک الموت بیٹھا ہوا اپنا سر ہلا رہا ہے, اور ایسا لگ رہا جیسے انتہائی حیرت اور تجسس کی حالت میں. حضرت ادریس نے پوچھا تجھے کیا ہوا, تو کہا کہ مجھے حکم خدا ہوا کہ فلا وقت فلا دن کتنے بجے ادریس کی روح قبض کرنا ہوگی آسمان چہاروں پر, اور میں حیران و پریشان کہ ادریس زمین کے اوپر ہے اور ہر انسان زمین ہی پہ رہتا, وہ آسمان پر آئیں گے کیسے, اور میں کس طرح سے ان کی روح قبض کروں. لیکن اب مجھے پتا چلا کہ حکم خدا کا مقصد کیا تھا, اور اسی مقام پر حضرت ادریس کی روح قبض کر لی گئی. لیکن چونکہ زمین پر حضرت ادریس کی روح قبض نہیں ہوئی, اس لیے زمینی موت کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے بعد حضرت ادریس کو پھر بھیجا جائے گا. لشکر امام کے 4 علمداروں میں ایک حضرت ادریس ہوں گے, اور اس دنیا ہی کے اندر حضرت عیسیٰ, حضرت خضر, حضرت الیاس کی طرح حضرت ادریس کا بھی انتقال ہوگا. یہ 4 وہ نبی ہیں جنہیں دنیاوی موت اب تک نہیں آ سکی. لشکر امام میں شامل ہونے کے بعد انہیں موت آئی. حضرت ادریس تو چلے گئے آسمانوں, لیکن جب حضرت ادریس آسمان پر پہنچے تو آسمان کے فرشتوں نے ایک مرتبہ ایک دوسرے سے کہا کہ یہ آدم ذات آسمان کے اوپر بھی آ گیا اور زمین کے اوپر تو یہ اتنی قتل غارت گری قریبی شراب نوشی گناہ کر رہا, آسمانوں پر یہ آدم ذات آیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمانوں کا ماحول بھی بگڑ جائے, ایسا نہ ہو کہ یہاں کے حالات بھی خراب ہو جائیں, وہاں تو یہ گناہ کرتا ہی کرتا تھا یہاں کا ماحول بھی خراب ہو جائے. چنانچہ فرشتوں نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں رجوع کیا. روایت یہ ہے کہ خدا نے سنا تو سننے کے بعد کہا کہ نہیں, یہ زمین کے ایسے ماحول میں رہتا ہے, زمین پر شیطانوں اور شیطنت کے درمیان انسان اس طرح رہتا ہے کہ وہاں تو جو جائے اسے بہک جانا, اگر میں تمہیں بھیجوں تو تم بھی وہاں بہک جاؤ. یہ روایت بھی میں بتاتا چلوں کہ علماء اہل سنت نے ہر تاریخ میں ہر تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے. ہمارے یہاں اس روایت کا پتہ نہیں ملتا ہے, لیکن تاریخ کی روایتیں جو کہ زیادہ تر اہل سنت کے علماء سے آئی ہیں اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. بہرحال جب حضرت ابلیس آسمان پر گئے, فرشتوں میں ایک مرتبہ جن میں گوئیاں ہوئی خدا سے رجوع دیا گیا, تو خدا نے کہا کہ آدم ذات کا کوئی قصور نہیں, یہ آدم جو ہے عام طور پر یہ گناہ نہیں کرتا, لیکن کیونکہ زمین پر ایسا ماحول قائم تو اس میں تو اگر تجھے بھیجا جا تو تم سب کے سب بھی گناہ گار بن جاؤ. یہ سننا فرشتے بڑے حیران, ہم تو فرشتے ہیں, ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں, ہم تو حکم خدا کی اطاعت کرتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ کبھی ہم سے گناہ ہو جائے. صاف سب نے خدا سے احتجاج کیا کہ خدا بندہ ایسا نہیں. خدا نے کہا کہ پھر تم منتخب کرو اپنے درمیان میں سے تین نمائندے اور میں انہیں دنیا کے ماحول میں بھیجوں گا, اور تم دیکھنا کہ کس طریقے سے وہ بہک جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ فرشتوں نے تین فرشتوں کا انتخاب کیا, جبرائیل کا, میکائیل کا اور ایک تیسرے فرشتے کا. ان تین فرشتوں کو, جبرائیل اور میکائیل جیسے فرشتوں کو اطلاع ملی کہ ہمارے ساتھیوں نے ہمیں چنا تاکہ ہم فرشتوں کی جانب سے جا کر یہ امتحان دے سکیں کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے, ہم گمراہ نہیں ہو سکتے, ہم گناہ نہیں کر سکتے. تو بڑے گھبرائے فرشتے, معرفت والے فرشتے, عقائد کو جانتے تھے, ایک مرتبہ خدا کے سامنے ہاتھ جوڑے, خدا بندہ ہم اس آزمائش میں پڑھنے کو تیار نہیں, ہم اس امتحان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہمیں اس سے معاف کر. خدا نے ان کی خواہش پوری کر اور فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یہ تین تم سے الگ ہو گئے, یہ اس بات کو نہیں مان رہے کہ تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتے, تم کوئی اور تین فرشتے منتخب کرو. چنانچہ انہوں نے تین اور فرشتے منتخب کیے جس میں سے ایک کا نام ہاروت تھا, ایک کا نام ماروت تھا اور ایک تیسرا فرشتہ, اور ان تین فرشتوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ دنیا میں اور جا کر یہ ثابت کرو کہ آدم ذات اپنی فطرت کی وجہ سے گناہ کرتا, اپنی فطرت کی وجہ سے برائیاں کرتا, اور اس کا کام ہی گناہ اور برائی, ماحول کی وجہ سے اس کے اندر یہ تبدیلی نہیں آئی. چنانچہ فرشتہ جائے گا تو وہ صحیح رہے گا. آزمائش کے لیے یہ تین فرشتے آسمان سے زمین کی جانب بھیجے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا, لیکن انتہائی شرمناک واقعہ بھی, جو علماء نے اس کو تفسیروں میں لکھا, تاریخوں میں لکھا, اور اسے باقاعدہ اہمیت. ہمارے علماء شیعہ تو اس کو نہیں مانتے ہیں, لیکن تاریخ کی بات ہے اس لیے بتاتا چلوں, کیونکہ انتہائی مشہور چیز کہ تین فرشتے بھیجے گئے بابل کی سرزمین, اور خدا نے ان سے کہا کہ تم جا تو رہے ہو لیکن پھر بھی میں تمہیں آگاہ کر دوں, دیکھو وہاں جانا تو تین چیزوں سے بچنے کی انتہائی کوشش کرنا, ایک قتل, دوسرے زنا اور تیسرے شراب نوش, ان تین سے بچنے کی پوری پوری کوشش کر. انہوں نے وعدہ کیا خدا بندہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کریں, ہم تو فرشتے ہیں, ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں. اور ہاروت اور ماروت اور تیسرا فرشتہ, یہ تینوں زمین کے اوپر آ گئے. بابل کے مقام پر جو زمانے کا سینٹر, دنیا کا سینٹر تھا, دنیا کا مرکز تھا, اور تمام تہذیب اور ترقی اسی مقام پر تھی, وہاں پہ یہ تین فرشتے بھیجے گئے. کچھ عرصے رہے, تیسرے فرشتے نے حالات دیکھے, گھبرا گئے, گھبرا کے ایک مرتبہ توبہ کہا, خدا بندہ مجھے واپس بلا لے, میں اس آزمائش میں پڑھنے کو تیار نہیں ہوں. وہ تو واپس چلے گئے. ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے دنیا میں رہے, اور یہ ان تمام فرشتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کہ آدم ذات خود گناہ کرتا ہے, ماحول اور شیطان اسے نہیں بہکاتا, چنانچہ یہ دو فرشتے یہاں پہ رہے. کچھ عرصہ گزرا, بابل کا مقام انتہائی حسین لوگوں کا مقام تھا. چنانچہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک عورت سے ہو گئی, ایک انتہائی حسین و جمیل عورت جس کا نام عربی میں زہرا اور سریانی زبان میں, جو زمانے کی زبان, اس کا نام ناہید, اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ دو عورتوں سے ان کی ملاقات، ایک کا نام زہرا تھا ایک کا نام مشتری تھا. بہرحال زہرا سے ملاقات اور الگ الگ ملاقات، یعنی دونوں نے ایک ساتھ دیکھا. ایک ساتھ دیکھنے کے بعد فرشتے اس عورت پر عاشق ہوئے، اور عاشق ہونے کے بعد کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح اس سے قربت کا موقع ملے، کسی طریقے سے اس سے محبت بڑھانے کا موقع ملے. چنانچہ ہارون چپکے سے گیا ہے جس زہرا کے پاس اور جا کر کہا کہ مجھے ملاقات کا کوئی وقت، میں تجھ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. زہرا نے اس بابل کی حسین ترین عورت نے ہارون جو فرشتہ ملاقات کا وقت دیکھا کہ اتنے بچ کر اتنے منٹ پر فلا دن آ جانا. ہارون اس کے دل میں بھی اس کی آگ بھڑک رہی اور وہی چپکے سے اپنے ساتھی سے چھپ کر ایک مرتبہ زہرا سے کہیں مل آیا اور کہا کہ مجھے بھی کوئی ملاقات کا وقت دے جب میں تنہائی اور اکیلے میں تیرے پاس آؤں. زہرا نے اسے بھی وقت دے دیا اور وہی دن اور وہی وقت دیا جو ہارون کو دیا. اب یہ دونوں ایک ساتھ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ دونوں ہی بیک وقت زہرا پر عاشق ہیں اور اس نے دونوں کو ایک ساتھ بلایا، لیکن اس میں اتنے اندھے ہو رہے تھے دونوں نے اس کا خیال تک نہ کیا کہ ہمارے ساتھ زہرا نے کیسا دھوکہ دیا، اور دونوں اس کے گھر میں بیٹھے. زہرا نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک تمہارے عشق کا جواب نہ دوں جب تک کہ تم میرے ساتھ شراب نہ پیو اور ایک شخص کو قتل نہ کرو. انہوں نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ قتل تو ہمارے لیے ممکن نہیں، ہم فرشتے ہیں، لیکن ہاں شراب پینے کو ہم تیار ہیں. یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن کیونکہ ایک بالکل لفظ اور بہتان اور من گھڑت واقعہ ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. بہرحال اخلاقیات میں یہ واقعہ آئے گا سر کہ زہرا نے جب اس کے سامنے قتل اور شراب دو چیزیں رکھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شراب تو چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، اگر آپ سرور پیدا کرنے کے لیے پی لی جاتی ہے، قتل ہم نہیں کر سکتے، شراب نوشی میں اس کے ساتھ مشغول ہو. اب زہرا نے تمام حسیناؤں کی طرح خود تنگ کیا، انہیں زیادہ پلائے، اور یہاں تک کہ جب یہ شراب کے نشے میں چوم تو ایک روایت یہ ہے کہ پھر میں بتا دوں کہ علماء اہل سنت نے اس کو تفاسیر میں لکھا، اور تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں زہرا اور ہاروت و ماروت کے عشق کا واقعہ نہ تحریر کیا جائے. چنانچہ قرآن کی تفسیر میں لکھا جاتا کہ جب شراب کے نشے میں چور ہو تو اس شہر کا کوئی آدمی وہاں پہ آنے دیا. اس نے دیکھا ہاروت ماروت جو بڑے پارسا، بڑے پرہیزگار، بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے متقی بنتے ہیں، یہاں اس حسینہ کے پاس تنہائی میں بیٹھے ہوئے شراب نوشی میں مشغول. زہرا نے دھڑکایا انہیں کہ جلدی سے اسے قتل کر دو ورنہ تمام شہر میں تمہاری بدنامی کر دے گا، توہین کر دے گا. شراب کے نشے میں چور تھے، ایک مرتبہ اسے قتل بھی کیا، اور اس کے بعد شراب کا نشہ زیادہ ہوا تو زہرا کے ساتھ زنا بھی کیا، اور اس کے نتیجے اس میں خدا آیا کہ دیکھو میں نے پہلے بھی کہا یہ آدم داد نہیں بلکہ دنیا کا ماحول ایسا کہ تم بھی اس میں جاؤ گے تو بہک جاؤ، اور یہ کہہ کر ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کنویں کے اندر الٹا لٹکا کر سزا دی جانے لگی، اور قیامت تک وہ اسی کنویں میں لٹکے ہوئے سزا پاتے رہیں گے. دوسری روایت جو علماء اہل سنت اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں وہ یہ کہ بیک وقت یہ دونوں ایک عورت پر عاشق نہیں ہوئے، ایک کو ایک عورت سے محبت ہوئی تھی جس کا نام زہرا تھا، دوسرے فرشتے ماروت کو اس عورت سے محبت ہوئی تھی جس کا نام مشتری تھا، اور ان دونوں عورتوں نے اپنے اپنے محبوبوں ایک ہی وقت ایک ہی جگہ بلایا، اور ان دونوں کے پاس بیٹھنے کے بعد یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم فرشتے ہو اور تم آسمانوں کے اوپر جاتے رہتے ہو، ہمیں وہ اتنے آدم بتا دو جس کے ذریعے تم آسمانوں میں جاتے ہو تاکہ ہم بھی آسمانوں میں جب جائیں جا کر سیر کر سکیں. یہ خدائی راستہ، یہ الہی راستہ، یہ فرشتوں کو ہی خالی بتایا گیا تھا اور ان کو اختیار نہ کہ کسی اور کو اس خدائی راز میں شریک کر، چنانچہ انہوں نے انکار کیا، اور ان دونوں عورتوں نے شراب کے نشے میں غافل کر کے ان سے اس اسم الہی کو دریافت کر لیا جسے پڑھ کر یہ آسمانوں میں جایا کرتے ہیں. اب ایک من گھڑت واقعہ، یہ جب دونوں اسم ان کو معلوم ہوگا ان دونوں عورتوں تو انہوں نے شراب اور انہیں پلائی، اور جب شراب کے نشے میں غرق ہو کر مدہوش ہو گئے، غافل ہو گئے، تو یہ اسم پڑھ کر وہ بھی آسمانوں کی جانب چلی. خدا نے دیکھا اب عذاب خدا کا وقت آیا، ایک مرتبہ ان دونوں عورتوں کو پکڑ، ایک کو ستارہ زہرا بنا دیا، ایک کو ستارہ مشتری بنا دیا، اور آسمان کے اندر نظام شمسی میں داخل کر دیا، اور ان دونوں فرشتوں کو گرفتار کر کے بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا، اور قیامت تک انہیں عذاب ملتا رہے گا. پھر میں بتا دوں کہ یہ ہمارے کسی عالم نے یہ واقعہ نہیں لکھا، یہ عام مسلمان سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ یہ واقعہ آ گیا تو میں وضاحت کرتا تھا کہ حقیقت یہ کہ ہمارے علماء اس پر متفق ہیں. ہاروت و ماروت کا واقعہ تو پیش آیا تھا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا اور کس انداز میں پیش آیا. عام علماء یعنی علماء اہل سنت حضرت ادریس کے واقعے کے ساتھ اس واقعے کو ملاتے ہیں کہ ادریس کے آسمانوں میں جانے کی وجہ سے یہ سارا اختلاف اور یہ سارا انتشار پیدا ہوا. ہمارے تفاسیر کے اندر یہ واقعہ حضرت ادریس سے متعلقہ نہیں بلکہ حضرت سلیمان سے متعلقہ. جب حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلیمان کی حکومت لوگوں کے ذہن میں ایک مثال بن گئی، ایک آئیڈیل بن گئی، اور ہر ایک اس حکومت پہ رش کیا کرتا. اور حضرت سلیمان کی طاقت اور اقتدار کو دیکھ دیکھ لوگ بطور مثال اس کا تذکرہ کیا کرتے کہ حاکم ہو تو ایسا، اقتدار ہو تو ایسا. شیطان نے اس موقع کو تلاش کیا. اور جیسا کہ حضرت ادریس کے واقعے کے اختتام پہ میں بتاؤں کہ حضرت سلیمان کے بعد ہر نبی کے بعد شیطان نے اس کی امت کو اسی انداز میں بہکایا. حضرت سلیمان کی حکومت کے اختتام شیطان نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ سلیمان سے بڑے متاثر، بڑے مرغوب، ایک تو نبی مانتے ہیں اس لیے، لیکن نبی کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت، ان کا اقتدار، ان کا جنوں پہ قابو کرنا، ان کا ہوا اور پانی پر حکومت کرنا، لوگ بڑے متاثر تھے. تو شیطان ایک انسان کے بھیس میں آیا ایک کتاب لے، اور وہ کتاب اس نے پہلے سے چھپا دی حضرت سلیمان کے تخت میں، پہنچا لوگوں کے سامنے اور تخت سلیمان کو اٹھا کر وہ کتاب نکالی، اور نکالنے کے بعد کہا کہ یہ دیکھو، یہ ہے وہ کتاب جس کو پڑھ کر سلیمان حکومت کیا کرتے. اور اس کے بعد لوگوں نے کتاب کھولی، شیطان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب تھی جس کے اندر جادو کے طریقے سکھائے گئے. جادو ہماری فقہ کے اندر برحق، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جادو میں حقیقت نہیں، یہ جادو غلط ہے، یہ جادو جو ہے خالی خیالی چیز، جادو میں بہرحال حقیقت. سنا سے یہ کتاب نکالی اور کہا کہ دیکھو یہ تھا سلیمان کی حکومت کا راز، یہ تھا سلیمان کے اقتدار اور طاقت کا راز، یہ منتر، یہ جادو پڑھ پڑھ کے سلیمان حکومت کیا کرتے. سنا کہ تمام قوم نے دیکھا، مرتبہ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم بھی سلیمان جیسے بن جائیں، کتنی مثالی حکومت سلیمان قائم کر گئے. چنانچہ سب نے اس جادو کو سیکھا، اور اتنی کثرت کے ساتھ جادو کا رواج ہو گیا اس بابل کے علاقے میں، حضرت سلیمان کا کیپٹل تھا، جتنا رواج ہو گیا جادو کا، اس کے بعد گھر کے گھر ٹوٹنے لگے جادو کے ذریعے سے. جس عورت پر جس کا دل آتا اس کے شوہر سے اس کو جدا کر کے اس سے شادی کرنے کا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا. اس وقت خدا نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر مومنوں جو صحیح لوگ ہیں، اور اس لیے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں کہ وہ جو شیطانی شعلے جو بہکنے والے تھے وہ تو جادو سیکھ سیکھ کے اپنے آپ کو طاقتور بنا چکے ہیں، اور جو مخلص صاحبان ایمان وہ جادو کو حرام سمجھنے کی وجہ سے اس سے دوری اختیار کیے ہوئے، تو سارا نقصان ان کو پہنچ رہا تھا، ساری پریشانیاں ان کے گھر پہ نازل ہو رہی. تو ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر ان مومنوں کی مدد کرو، اور باقاعدہ جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کرو. چنانچہ ہاروت اور ماروت آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے جادو کے ذریعے جادوگروں کا توڑ کیا اور ان تمام مومنوں کو اس مصیبت و پریشانی سے بچایا. انشاءاللہ اس کی تفصیل حضرت سلیمان کے واقعے میں آئے گی، یہاں تو مختصراً بیان کرنا تھا. تو خیر، ہاروت و ماروت کا ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے حضرت ادریس کے آسمان پر جانے کے بعد. اور دوسرا واقعہ جو ہمارے علماء بھی مانتے ہیں اور سب مانتے ہیں، اور میں بار بار اس کو دوہرا چکا ہوں، کہ بت پرستی کا آغاز حضرت ادریس کے زمانے سے شیطان نے کیا. کہ حضرت ادریس جب آسمان پر چلے گئے تو پوری قوم کو غم ہوا، لیکن ایک حضرت ادریس کا قریبی دوست، ایک ساتھی ایسا جسے کچھ زیادہ ہی غم ہو، اسے بڑی محبت تھی ادریس، اور وہ ہر وقت ادریس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا. شیطان بڑے عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار کے روپ میں آیا اور کہا کہ تمہیں ادریس سے بڑی محبت، میں ایک طریقہ بتا جاتا ہوں. بڑی اچھی نیت سے شروع کرتا ہے، آغاز کرنے والے کے دل میں کسی رسول کے بارے میں برائی نہیں ہوتی، لیکن بعد میں شیطان ایسے ہی موقعوں سے لوگوں کو بہکایا کرتا ہے. سنا سے وہ ہمیشہ اسے اپنے سامنے رکھا کرتے تاکہ میرا پیغمبر مجھ کو یاد آتا رہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان کی اولاد کو بھی اور اس زمانے کے تمام مومنوں کو بھی بہکایا. تو ادریس کے اس دوست کو جانتے ہو کتنا متقی اور پرہیزگار تھا؟ سب نے کہا ہم جانتے ہیں. تو شیطان نے کہا آؤ اور آ کر دیکھو تو وہ کیا کام کیا کرتا. لوگوں نے جا کر دیکھا، گھر میں بھوت نظر آیا. تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ غلط، بلکہ یہ سمجھے کہ جب ادریس کا اتنا قریبی دوست بت بنا کے رکھتا ہے, جس کا مطلب یہ کہ ایسا حضرت ابلیس نے حکم دیا ہوگا اور یہ کوئی بہت اچھی بات ہو. چنانچہ اس کے بعد بتوں کا رواج ہو گیا. اور اسی زمانے حضرت ابلیس کے پانچ نائب, خاص نائب بت یغوث نصر یعوب سوا, پانچ حضرت ابلیس کے خاص نائب. اور جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے ان کی اولاد کو جا کر کہا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, ہر ایک کے گھر میں گئے. جس طرح ابلیس کے دوست نے ابلیس کو یاد رکھا, تم بھی اپنے باپ کو یاد رکھو. یہ بڑے قریبی نائب تھے حضرت ابلیس کے. چنانچہ ان کی اولاد نے یہ سوچا کہ ہاں یہ طریقہ تو اچھا ہے, انہوں نے اپنے اپنے باپ کا بت بنایا. بت کی اولاد نے بت کا, یہود کی اولاد نے یہود کا, نصر کی اولاد نے نصر کا, صبح کی اولاد نے صبح کا, یہود کی اولاد نے یہود کا. اور یہ پانچوں کے گھر والے اپنے اپنے باپ کا بت بنا کے رکھنے لگے, یہاں تک کہ ان کی اولاد کا انتقال ہو. اولاد کے انتقال کے بعد جو پوتے ان کے آئے, انہوں نے تو صرف یہ منظر دیکھا, انہوں نے اپنے دادا کو تو نہیں دیکھا تھا, یہ منظر دیکھا تھا کہ ہمارے باپ کے دروازے میز کے اوپر نگاہوں کے سامنے خاص کمرے میں ہر وقت ایک مجسمہ رہتا اور ہمارا باپ ہر کام کرتے وقت پہلے اس کو دیکھا کرتا. چنانچہ ان کے دلوں میں جو خیال پیدا ہوا کہ شاید یہی ہمارا خدا ہے, اور وہ اس کی پوجا کرنے لگے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت نوح تک, جن کا واقعہ اب شروع ہونے والا, یہاں تک کہ طوفان نوح آیا. طوفان نوح کہ پانچوں بت بھی پانی کے اندر, طوفان کے اندر بہ گئے. لیکن طوفان ختم ہونے کے بعد جہاں نوح نے ایک طرف اپنے 80 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ اس دنیا میں دوبارہ نسل آدم کا آغاز کیا, وہاں شیطان نے یہ پانچوں بت جو زمین میں دبے پڑے طویل عرصے کے بعد چھوڑ کر نکالے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب قریش میں بت پرستی کا آغاز ہونے والا تھا. اور یہ پانچوں بت جو ان کے بیٹوں نے بنائے تھے اپنے باپ کی یاد کے لیے, انہیں زمین سے نکال کر ایک ایک قبیلے کو یہ بت عطا کیا. چنانچہ یہ عربوں کے پانچ مشہور ترین بت, بت سبا یغوث یعوب اور نصر, عربوں کی بت پرستی کی بنیاد ہے. لیکن یہ قبیلے کے بت, ایک ایک قبیلے کو ایک بت جا کر دیا. اور اسی لیے نام سنا ہوگا آپ نے عمر ابن عبدالبت, عبدالبت اسی بت کے نام پر, بت کا بندہ اسی بت کے نام پر نام رکھا گیا. تو حضرت ادریس اور اس کے بعد ان کے نائبین کے بت بنا بنا کر شیطان ان کی امت نے پھیلا دیے. ابھی ادریس کو آنکھ بند ہوئے کچھ وقت بھی نہ گزرا کہ 18 آدمیوں کے سوا ادریس کی پوری امت بہکتے رہے. اور یہ ہماری روایات میں بھی کہ ہر نبی کے بعد یہی ہوا, یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے بعد 18 آدمیوں کے علاوہ کوئی کامل الایمان باقی نہ رہا. بہرحال حضرت ادریس اپنی جگہ نائب بنا چکے تھے متوشلف کو, وہ یہ منظر دیکھ رہے, اپنی حد تک کوشش کر رہے, لیکن قوم ان کی بات ماننے سے انکار کر رہی. پھر متوشلف کا بیٹا لمک پیدا ہوا اور اس نے بھی یہ منظر دیکھا, اپنی حد تک کوشش کی لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. اور پھر لمک کے گھر میں ان کا بیٹا نوح پیدا ہوا, اور 850 سال تک نوح بھی یہ منظر دیکھتا رہا اور کچھ نہ کر سکا. لیکن وہ وقت آ گیا کہ جب خدا کو ایک مرتبہ پھر ایک نبی مرسل کو بھیجنا. تو حضرت ادریس کے پر پوتے متوشلف کے بیٹے لمک, لمک کے بیٹے نوح, یہ پر پوتے ہیں حضرت ادریس کے, جن کے زمانے میں ایک مرتبہ پھر نسل آدم کا آغاز ہوا. امیر المومنین کی روایت کے مطابق نوح کا اصلی نام نوح نہ تھا, بلکہ ان کا نام عبدالغفار, عبدالعلیٰ اور عبدالملک تھا. اور کیونکہ بہت زیادہ خدا کا شکر ادا کیا کرتے, اس لیے ان کا نام عبدن شکورہ بھی تھا. نوح کا نام نوح کیوں پڑا, اس کے بارے میں تین روایتیں, یہ تو اتفاق ہے لوگوں کا, بلکہ ہمارے چچا امام کی روایت کہ اتنا روئے شدت گریہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا. اور اسی سے متعلقہ ایک لفظ نوحا بھی ہمارے یہاں, رونے والا. لیکن کس چیز پر رو, اس میں اختلاف ہے. تین روایتیں, ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک انتہائی بدصورت کتا ان کے قریب سے گزرا, حضرت نوح نے اس کتے کو دیکھا تھا اور ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے بدصورت کتے اس سے دور ہو جا, دور سے گزر, میرے قریب نہ. کتے نے سنا, ایک مرتبہ حکم الہی سے اسے زبان دی اور اس نے کہا کہ اے نوح تم نے مجھے بدصورت تو کہہ دیا, لیکن اگر تم میں طاقت و اختیار تو میرا جیسا بدصورت ہی بنا کر پیدا کر لو. ایک معمولی سی چوٹی نہیں بنا سکتے اور اپنے پیدا کرنے والے کے مخلوق پر اعتراض کر رہے ہو. نوح یہ تم نے مجھے بدصورت نہیں کہا, تم نے میرے خالق پر اعتراض کیا جس نے مجھے اس شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا تھا. حضرت نوح کے دل پہ اثر ہوا اور اس کے بعد اپنے اس طرح کے اولا پر اتنا روئے 500 سال تک کہ ان کا نام نوح پڑ گیا. دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت نوح طوفان آنے کے بعد اپنے بیٹے کو دعوت دی تھی کشتی میں آنے, اور بیٹے نے یہ کہہ کر کہ اساوی الی الجبل یعصمنی من الماء, کہ میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے. یہ کہہ کر جب انکار کر دیا تو بیٹے کے غرق ہونے کا منظر دیکھ کر, آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ہلاک ہوتے دیکھ کر منہ کو اتنا افسوس ہوا اور اتنا روئے کہ شدت گریا سے ان کا نام لوٹ پڑ گیا. اور تیسرا قول جسے اکثر علماء نے نقل کیا وہ یہ کہ جب حضرت نوح کشتی میں سوار ہو گئے اور سوار ہونے کے بعد طوفان آ گیا اور چاروں طرف تمام مخلوقات عالم پانی میں غرق ہو گئی, اس وقت حضرت نوح نے دیکھا کہ اس کشتی میں شیطان بھی آ گیا. شیطان کو بیٹھے ہوئے دیکھا, اس مرتبہ سوال کیا کہ شیطان تو یہاں کیسے آیا؟ جواب دیا, نوح میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. حضرت نوح نے اتنا سنا گھبرا کے پوچھا, میرا شکریہ؟ میرا کون سا عمل تجھے پسند آ گیا کہ تو میرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں؟ کہا, نوح تو نے اپنی امت کے حق میں بد دعا کی اور تیری تمام امت کو خدا نے غرق کر دیا, تمام گناہگار ختم ہو گئے, چنانچہ مجھے مہلت مل گئی, مجھے فرصت مل گئی, مجھے آرام کا وقت مل گیا. شیطان ہر لمحے ہر آن مصروف رہتا اور اس سے زیادہ تھکا دینے والا کام کسی کا نہیں. تو کہا کہ نوح کیونکہ تم نے طوفان کی بد دعا کی اور تمام امت غرق ہو گئی, اس لیے اب اتنے عرصے جب دوبارہ انسان پیدا ہو نئی نسل سامنے آئے اتنے عرصے کے لیے مجھے آرام مل گیا, تو مجھے جو یہ آرام ملا ہے اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. حضرت نوح کو احساس ہوا, گناہ نہیں تھا لیکن یہ احساس ہوا کہ ہاں یہ شیطان نے اشارہ کیا اس جانب کہ میں خدا کا پیغمبر ہو کر اپنی امت کے غرق کر دینے کی بد دعا کرتا ہوں. اتنا روئے کہ شدت گریا سے ان کا نام نوح پڑ گیا. یہ تین قول ہیں اور ہمارے اکثر علماء نے اس تیسرے قول کو اختیار کیا, لیکن چوتھا قول جو بعض معصومین سے بھی مروی وہ یہی کہ اپنی قوم کی گمرہی کو دیکھ کر کہ حضرت نوح ارشاد کرتے نصیحت کرتے تکلیف کرتے اور قوم سننے کے بجائے مذاق اڑاتی, اس کو دیکھ کر حضرت نوح اپنی قوم کی گمرہی پر رویا کرتے تھے اور اس انداز سے جس طرح بیٹے کو گمراہ دیکھ کر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, چنانچہ اس لیے حضرت نوح کا نام نوح پڑ گیا. اور تمام انبیاء جو اب تک نوح تک آئے نوح سے زیادہ مصیبت و آفت کسی نے برداشت نہیں, نوح سے زیادہ پریشانی کا شکار بھی نہیں ہوا. 850 سال تک حضرت نوح پر وحی نازل نہیں ہوئی, ہمارے پیغمبر 40 سال تک رسول تھے مگر وحی نہ تھی, نوح 850 سال تک نبی تھے مگر اس میں خدا نہ آیا تھا. اور خوشہ نشین اپنی امت کی حالت دیکھتے اور امت کی گمرہی دیکھ دیکھ کے افسوس کیا کرتے. 850 سال کے بعد ایک مرتبہ جبرائیل امین انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے اور کہا کہ اے نوح تم اپنے قوم والوں کو گمراہ دیکھ رہے تو گوشہ نشین کیوں, تو کیا بیٹھے کیوں, آگے نکل کر ان کا مقابلہ کرو. نوح نے جواب دیا کہ اے مسافر, اے اجنبی, مجھے نہیں پتا میری قوم طاقتور قوم, میری قوم مکمل طور پر منظم ہے اور سب ایک ساتھ متحد, میں اکیلا تنہا بغیر کسی وسیلے کے ان کا مقابلہ کیسے کروں؟ کہا کہ اے نوح اگر تمہیں طاقت دے دی جائے تو کیا ان کا مقابلہ کرو گے؟ کہا کہ یقیناً بے شک, پھر میں ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں. تو کہا کہ بس حکم خدا سے تمہیں طاقت مل جائے گی, وسیلہ مل جائے گا, تمہیں مرتبہ آگے نکل کر آج سے تارے نبوت کا آغاز کرو. انہوں نے گھبرا کے پوچھا تو کون ہے؟ تو جبرائیل نے ایسی آواز دی کہ پہاڑ زمین اور آسمان لرز اٹھے اور جواب دیا کہ میں خدا کی جانب سے آنے والا فرستادہ جبرائیل امین اور تمہیں حکم دینے آیا ہوں کہ آج سے تم اپنی تبلیغ کا آغاز کر دو. حضرت نوح نے تبلیغ شروع اور اس کے بعد وہ حالت تھی حضرت نوح قوم مذاق اڑاتی اور ایسا مذاق اڑاتی ایسے تکلیف پہنچاتی کہ تمام دن حضرت نوح کو پتھروں سے اتنا مارا جاتا, اتنے پتھر پھینکے جاتے ہیں کہ حضرت نوح ان پتھروں کے نیچے دب کر دفن ہو جاتے ہیں, پتھر کا ایک پہاڑ حضرت نوح پہ کھڑا ہو جاتا اور رات کو جبرائیل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد ان پتھروں کو ہٹا کے نوح کو نجات دلاتے ہیں. زخمی نوح, خون بہتا ہوا نوح, زخموں سے لاچار اور نحیف نوح نکلتے ہیں مگر عزم اتنا ہی جوان, اگلے دن پھر تبلیغ کا آغاز ہو جاتا. نوبت یہاں تک پہنچتی کہ تاٹ کی گوڑے کے اندر نوح کو لپیٹ کر بند کیا جاتا اور اس بوری پر اتنے ڈنڈے مارے جاتے ہیں کہ قوم کو یقین ہو جاتا کہ اب نوح ختم ہو چکے ہوں گے اور یہ بوری اٹھا کر بیابان اور کوڑے کے ٹھیر سے پھینک دی جاتی. جبرائیل آتے ہیں, آنے کے بعد بوری کھول کر نوح کو نکالتے ہیں اور نوح ان چوٹوں کی درد سے زخمی لڑکھڑاتے ہوئے باہر آتے ہیں مگر اگلے دن پھر وہی عزم جوان ایک مرتبہ پھر اپنی تبلیغ کا آغاز کر دیا کرتے ہیں. حالت یہاں تک پہنچی کہ تمام دنیا جہاں جہاں بھی لوگ رہتے اطلاع مل گئی کہ فلاں شہر میں ایک ایسا دیوانہ اور پاگل تو باپ اپنی اولاد کو، باپ اپنے بیٹوں، باپ اپنے خاندان والوں کو لے لے کے آیا کرتے تماشا دکھانے کے لیے، جیسے کہیں کوئی نیا تماشا لگے تو لوگ ایک ساتھ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، باپ بیٹوں کو لے کے آتے تھے، انگلیاں پکڑ پکڑ کر اور دکھایا کرتے تھے، دیکھو یہ پاگل شخص، یہ دیوانہ شخص بیٹھا ایسی بات کہہ رہا کہ جو آج تک کسی نے نہ کہی، ہماری عقل قبول کرنے سے انکار کر رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر اٹھا کر منہ سے پھینکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دن جب منہ کے دل میں پہلی مرتبہ یہ خیال پیدا ہوا کہ اب حد ہو چکی ہے، انتہا ہو چکی ہے، اس امت یہ امت اس طرح نہ مانے گی، وہ دن تھا کہ باپ اپنے 14-15 سال کے بیٹے کو لایا اور لا کر دکھایا کہ دیکھو اس دیوانے کو یہ بیٹھا ہوا کیسی باتیں کہہ رہا۔ باپ کے ہاتھ میں لاٹھی، بیٹے نے لاٹھی باپ کے ہاتھ سے لی اور گھما کر پوری طاقت سے منہ کے سر ابدس سے ماری، سر کی ہڈی ٹوٹی، خون جاری ہوا، اور ایک مرتبہ منہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ امت اتنی گمراہ ہو چکی ہے کہ اس طرح نہ مانے گی، خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اور منہ نے بارگاہ الہی میں رجوع کیا، مگر خدا اتنی آسانی کے ساتھ امت کو عذاب نہیں دیا کرتا ہے۔ 950 سال مزید لگے عذاب آنے کے اندر نوح کی تبلیغ کے بعد۔ یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو جو احکامات سے خدا کی تبلیغ میں زحمتیں پیش آتی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، گھر والے مذاق اڑاتے ہیں، دوست مذاق اڑاتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور ملنے جلنے والے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن انبیاء خدا نے اور وحی ربانی کو پہنچانے والوں نے کیسی کیسی زحمتیں اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ مہینے کے تقریر میں بیان کریں گے۔ اس لیے کہ اب اس مقام سے طوفان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی جسے اگر آدھا بیان کیا جائے تو آئندہ مہینے دوبارہ یہ سلسلہ ملانے کے لیے 15 منٹ دوبارہ دینا پڑیں گے، چنانچہ یہ 15 منٹ کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آئندہ مہینے کی تقریر میں ہم نوح کے طوفان کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد سے صحیح معنوں میں تاریخ ابھر کے سامنے آتی ہے، حضرت ابراہیم کا واقعہ، ابو الانبیاء کا واقعہ، اصل میں جتنی بھی پریشانیاں اور دقتیں وہ بنی اسرائیل کی قوم نے پیدا کی، اور مسلمان اور بنی اسرائیل اس طرح سے ایک دوسرے کے مشابہ، تو پیغمبر کا جملہ جس طرح جوتے کی جوڑی میں ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا، اسی طریقے سے میری امت بنی اسرائیل کی مشابہت اختیار کریں گی، اور ایسی مشابہت کہ اگر بنی اسرائیل کبھی کسی جانور کے بل میں داخل ہوں گے تو میری امت بھی اسی کے بل میں داخل ہو جائے گی۔ تو اصل تاریخ اسلام پڑھنے کا مزہ ہے جب بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسرائیل ہیں اور ان سے بنی اسرائیل آگے بڑھتی، تو انشاءاللہ آئندہ ہی مہینے کی تقریب میں یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ضرور بھیجیں محمد والے محمد۔ فقہ کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی کچھ اصطلاحات فقہیہ پر، اور اسی ضمن میں ایک مسئلہ جو مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا، یہ کہ میں نے امام بارگاہ کی ایک مجلس میں خالی اس کا اشارہ کیا تھا اس کی جانب، پہلے اس مسئلے کو بیان کر دوں، فقہ کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے اس موضوع کو مکمل کر کے یہ تمہیدی دو تقاریر کے بعد آئندہ تقریر سے غصب کے مسائل پر فقہی گفتگو کا آغاز۔ اصطلاحات فقہ میں واجب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، نفل کسے کہتے ہیں، مباح کسے کہتے ہیں، جائز کسے کہتے ہیں، مکروہ کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، قانون الزام کیا ہے، اور فتویٰ دینے کا طریقہ کیا ہے، اجتہاد کیا چیز ہے، مجتہد کیا چیز ہے، حاکم الشرع کیا چیز ہے، حدیثیں کس طرح نقل کی گئی تھی، مستند اور غیر مستند حدیث، یہ ساری باتیں ہم اب سے 3 ہفتے پہلے کی تقریر میں کر چکے ہیں۔ آج اسی مقام سے گفتگو کا آغاز، تو شاید آپ کو یاد ہو کہ جب اصطلاحات فقہیہ یعنی فقہ کے جو چند خاص الفاظ ہیں جو آپ کسی بھی کتاب کو پڑھیں تو بار بار نظر آتے ہیں، اس کی تشریح میں ایک بات آ رہی تھی قانون الزام، اور قانون الزام کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ہماری فقہ کا ایک اصول کہ اگر کوئی شخص اپنی فقہ کے اعتبار سے کوئی صحیح عمل کرتا جو اس کی فقہ میں صحیح ہے، چاہے ہماری فقہ میں غلط، تو اکثر مواقعوں پر، کچھ موقع تو ہیں الگ ہیں لیکن اکثر مواقعوں پر اس کا جو عمل جو ہمارے فقہ کے اعتبار سے غلط، اس کی فقہ کے اعتبار سے صحیح، لیکن ہم اس کو صحیح سمجھ کر اسی کے مطابق عمل کریں۔ تو مثلا میں نے مثال دی کہ ایک حنفی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طے کر کے طلاق طلاق کر، ہماری فقہ کے اعتبار سے وہ طلاق نہیں ہوئی، اور جب طلاق نہیں ہوئی تو یہ بیوی جو ہے اب تک اسی شوہر کی، اور سوائے ہندوؤں کے کچھ فرقوں کے دنیا کے کسی مذہب میں یہ جائز نہیں جس بیوی کا کوئی شوہر ہو اس سے نکاح کیا جائے۔ تو اب ہماری فقہ کے اعتبار سے طلاق غلط، طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں دی جائے، طالقن کا لفظ استعمال ہو، دو آدمی اسے اپنے کام سے سن۔ اب ایک حنفی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ہمارے خیال میں وہ طلاق غلط ہے. جب طلاق غلط ہے تو وہ بیوی اپنے شوہر کی بیوی اور شوہر والی بیوی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، لیکن ہم اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے فقہ سے بیٹے کی طلاق غلط، مگر کیونکہ اس نے اپنی فقہ کے اوپر عمل کیا، اس کی فقہ کے اعتبار سے طلاق صحیح. تو اس مسئلے میں ہم اس کی فقہ کو دیکھتے ہوئے اس طلاق کو صحیح مانیں گے اور اس سے نکاح کرنا ہمارے لیے بالکل جائز ہو جائے. یا اسی طریقے سے الٹا مسئلہ نکاح، حنفی حضرات کے یہاں نکاح کے اندر جو کڑی شرائط ہیں، ہمارے یہاں وہ شرائط نہیں. مسئلہ بہت پھیل جائے گا اور وقت میرے پاس بہت کم ہے، میں مثال دے چکا ہوں، مزید تفصیل میں جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ رہ جائے. بس خلاصہ اتنا سمجھ کہ اگر کوئی شخص اپنی فقہ کے مطابق ایک عمل صحیح کر رہا ہے اور ہماری فقہ جعفری کہتی ہے کہ یہ عمل غلط ہے، تو اس صورت میں اگر وہ کرنے والا فقہ حنفی کو مانتا ہے، فقہ جعفری کو مانتا ہے، تو وہ جو کام کرے گا ہم اس کام کو صحیح سمجھیں گے اور ایسا ہی سمجھیں گے جیسے ہمارے فقہ کے مطابق وہ کام کیا گیا ہے. لیکن اگر کسی جعفری نے، ایک شیعہ نے فقہ حنفی کے مطابق اس طرح طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو اس کی بیوی سے پھر کوئی نکاح نہیں کر سکتا شیعہ، اس لیے کہ وہ طلاق غلط مانی جائے. تو جو آدمی اپنی فقہ کو فالو کر رہا ہو، چاہے صحیح ہو یا غلط، اس سے قطع نہ ہو، اس کو ہم بالکل صحیح مانیں. اور یہ مسئلہ آتا ہے میراث میں، ان شاء اللہ آئے گا بھی، اگرچہ ہم صرف آپ کی معلومات کے لیے مسئلہ پیش کریں گے، ورنہ کسی پیش آتا ہے. مجوسی حضرات بہن سے نکاح کرتے ہیں اور ماں سے نکاح کرتے ہیں، بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، ان کے فقہ میں یہ نکاح بالکل جائز. اب اسلامی فقہ کے مطابق تو بالکل غلط. مجوسی نے اپنی بہن سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے نتیجے میں اس کی اولاد پیدا ہو. اب یہ اولاد جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کا رشتہ بڑا عجیب بن جائے گا. اس کی ماں جو ہے وہ اس کی ماں بھی ہوگی اور اس کی پھوپھی بھی ہوگی، اور اس کا باپ جو ہے وہ اس کا باپ بھی ہوگا اور اس کا ماموں بھی ہوگا. ماموں اس اعتبار سے کہ اس کی ماں کا بھائی، اور باپ اس اعتبار سے اس کا باپ، اور وہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کی ماں ہے اس اعتبار سے کہ باپ نے اس سے شادی کی، اور اس کی پھوپھی ہے اس اعتبار سے کہ وہ بھائی کی بیوی، اور باپ کی بہن بہن اس اعتبار سے وہ اس کی پھوپھی. تو اب اتنے عجیب رشتے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخص اس کا وہ اپنا چچا ذاتی بن جاتا ہے، ماموں ذاتی بن جاتا ہے، ایک ہی شخص ہے لڑکی سے رشتہ بھائی کا بھی بن جاتا ہے، شوہر کا بھی بن جاتا ہے. تو میراث کے وقت یعنی مرنے کے بعد جائیداد تقسیم، اس کو کس اعتبار سے حصہ دیا جائے، بھائی کے اعتبار سے یا باپ کے اعتبار سے یا پھوپھی کے اعتبار سے؟ تو ہماری فقہ میں یہ نہیں لکھا کہ کیونکہ وہ بھائی اور بہن کا نکاح غلط، اس لیے جو اولاد پیدا ہوگی اس اولاد کو اس رشتے سے میراث نہ دی جائے. نہیں، ہمارے یہاں یہ کہ بھائی اور بہن کے نکاح کو صحیح سمجھو، مجوسی کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں، ہمارے آپ کے لیے نہیں، مجوسی کے لیے اس نکاح کو صحیح سمجھو اور ان تمام رشتوں سے اسے میراث دے دو. کہ جو اس کی ماں ہے ماں کے رشتے سے بھی دو، پھوپھی کے رشتے سے بھی دو، اس کا باپ ہے اس کو باپ کے رشتے سے بھی میراث دو، اور ماموں سمجھ کے بھی میراث دو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی فقہ کے اعتبار سے وہ صحیح کام کر رہا ہے، ہماری فقہ کے اعتبار سے چاہے کتنا ہی غلط کام کیوں نہ. اسے کہتے ہیں قانون الزام. اسی اصول کے تحت ایک مسئلہ ہمارے یہاں نماز کا آتا ہے کہ ایک پیش امام ہمارے اعتبار سے تو اس کی بڑی قوی شرائط، عادل ہو، مومن ہو، حلال زیادہ ہو، گناہ نہ کرتا ہو، قرآن صحیح، بڑے لمبے چوڑے مسائل، لیکن فقہ حنفی کے اندر پیش امام کی یہ شرائط نہیں. اس کے اندر بلو طلاق کلّا دربن اور فاسق، نماز پڑھو الفا کلّا دربن و فاسق، ہر ایک کے پیچھے چاہے وہ پھر ہو، نیکوکار ہو یا فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ. تو اب اگر ایک فاسق اور فاجر نکاح پڑھا رہا ہے، اچھا اب ان کے یہاں یہ مسئلہ کیوں؟ بظاہر تو ہمیں یہ مسئلہ بہت زیادہ احمقانہ لگتا ہے، لیکن بہرحال ان کے یہاں اس کا ایک فلسفہ ہے. وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت نماز کی اتنی اہمیت ہے شریعت کے اندر کہ شریعت یہ جاتی ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ جمع ہو، اور اگر کوئی نیکوکار نہیں مل رہا جمع کرنے کے لیے، فاسق مل جائے لیکن مسلمان جمع ہو جائے. اجتماع اتنا اہم مقصد ہے اسلام کا کہ اس کے نزدیک، ان کے نزدیک اس کے خاطر کچھ لوگوں کے عیب بھی نظر انداز کیے جا سکتے ہیں. یہ ایک بنیادی اختلاف چلا رہا ہے خلافت کے مسئلے، بہرحال اس کو چھوڑتے ہو. تو اب اگر ایک پیش امام حنفی شرائط کے مطابق نماز پڑھانے کی تمام شرائط سے پورا اتر رہا ہے، تو ہمارے علماء کا جو فتویٰ ہے تمام مراجع کہ اس کے پیچھے جماعت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جماعت کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھ کے جماعت کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ اسی مسئلے کے تحت ہے کہ اگر آپ کو شیعہ پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی، یہ پیش امام عادل ہے، حالات زیادہ ہے، میرا صحیح ہے، اتنے مسائل جانتا ہے کہ اپنی نماز غلط نہ کر پائے، یہ تمام چیزوں کی تحقیق کرنا پڑے. لیکن اگر حنفی پیش امام کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنا پڑے تو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے یہاں پیش امام میں کوئی شرط نہیں، اور پھر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اپنے پیش امام کے لیے اتنی شرائط، لیکن ان کے پیش امام کے پیچھے شرائط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیش امام اپنی فقہ کے مطابق صحیح کام کر رہا ہے تو ہم اسے بالکل صحیح تسلیم کریں. یہ اشارہ میں کر چکا تھا پچھلی تقریب میں بھی، امام بارگاہ کی مجلس میں بھی، لیکن طریقہ لوگوں کے ذہن میں واضح نہیں ہو رہا تھا. تو میں ایک منٹ میں اس مسئلے کو حل کر کے اپنے موضوع پر آ جاؤں کہ نماز تو ہم کو پڑھنا ہے بالکل اپنے طریقے سے، اپنی نماز کی کوئی شرط ہم قربان نہیں کریں. مسئلہ کیا ہے کہ اگر سنی پیش امام بھی نماز پڑھا رہا تو فقہ جعفری کے اندر اس کے پیچھے جماعت نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ مستحب، موجب ثواب ہے. کس طریقے کے ساتھ؟ اس میں یہ یاد رہے کہ جو ہماری نماز کی شرائط، اس کی تو ہم کو پابندی کرنا پڑے گی. اگر ہم کو اپنی نماز کی شرائط نہ مل رہی ہو تو پھر ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھیں گے تو وہ نماز غلط رہے گی، دوبارہ اس کو گھر میں یا الگ سے ارادہ کرنا پڑے. مثلا مغرب کی نماز ان کی وقت پہلے ہو ہمارے اعتبار، تو اب وقت نماز ایک شرط، ہم یہ سوچ کر کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے اب نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہماری نماز کا وقت ہی نہیں آیا، وقت تو قربان نہیں کر سکتے. یا اس کے پیچھے نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر سجدے کے لیے کوئی جگہ صحیح چیز نہیں مل رہی، دری بچی ہے، قالین بچا ہے، سڑک کے اوپر ہے، ان پر تو سجدہ جائز نہیں. اب اس صورت میں اگر سجدگاہ رکھنے کا موقع نہیں مل رہا، یا سجدگاہ نہیں مل رہی، یا سجدے کے قابل کوئی چیز نہیں مل رہی، تو اس کے پیچھے جو نماز پڑھی جائے گی وہ صحیح نہیں ہو. ہاں چاہے تو آپ پڑھ لیں، لیکن اس کا اعادہ کرنا پڑے گا، وہ پھر سے پڑھنا پڑے گا. اس لیے کہ سجدگاہ کا صحیح ہونا یہ شرائط میں سے ایک شرط. اسی طریقے سے ہاتھ باندھنا پڑ جائے تو اب یہاں پر بھی بات نہیں بنے، اور اس صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہ رہے، بلکہ چاہے تو نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، پڑھ لیں تو اس کو دوبارہ دہرانا پڑے. شرائط نماز میں سے اگر کوئی چیز آپ کی ضائع ہو رہی تو پھر وہ نماز پڑھنا ان کے پیچھے جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تقیے کا موقع. تقیے کا مطلب یہ کہ جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، یا عزت کو خطرہ ہے، پتا ہے کہ بڑا شدید نقصان ہوگا عزت کا، مذاق اڑایا جائے گا، ہنسی کی جائے گی، اور پوری شیعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، شیعوں کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے. اس صورت میں تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں ہاتھ باندھ کر بغیر سلسلہ کے، اور وہ نماز آپ کی صحیح ہوگی، اس کو دہرانے کی ضرورت بھی نہ ہوگی. لیکن اگر تقلیے کا مقام نہ ہو، اور بہرحال ابھی ہندوستان، پاکستان، بلکہ سعودی عرب میں بھی تقلیے کا مقام تو نہیں رہا، تو اب اگر شرائط نماز آپ کی قربان ہو رہی ہے تب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور اگر شرائط نماز قربان نہیں ہوگی، شرائط آپ اپنی شرائط سے پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھ سکتے ہیں، سجدہ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا سجدہ نہیں صحیح لیکن وہاں چٹائی موجود ہے، سنگ مرمر کا فرش موجود ہے جس پر سجدہ جائز، اور وقت نماز بھی آ چکا، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، صبح کی نماز، عشاء کی نماز، اس تمام صورتوں جب شرط نماز آپ اپنی باقی رکھ سکتے ہو، اپنی نماز کے شرائط باقی رکھ سکتے ہو، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز. البتہ اگر کوئی مستحب کام آپ کا چھوٹ رہا ہو تو وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں ان کے پیچھے نماز کی خاطر. مثلاً قنوت پڑھنے کا موقع نہ مل رہا ہو، قنوت ایک سنت چیز ہے، اسے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، اسے آپ ترک کر سکتے ہیں. اذان اقامت کا موقع نہ مل رہا ہو، سنت چیز ہے، اسے آپ چھوڑ سکتے ہیں. واجبات نماز میں اگر خلل پڑ رہا ہو ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے، تو پھر وہ نماز صحیح نہیں. واجبات نماز باقی، سنت چیزوں میں فرق پڑ رہا ہو تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، جو سنت چیزیں چھوڑ. اور نماز کا طریقہ یہ کہ آپ نماز جو اپنی پڑھیں گے تو بالکل اس طرح جیسے الگ پڑھ رہے ہیں، یعنی ہر نماز میں آپ کو ہر چیز پڑھنا ہے، الگ پڑھنا ہے، دوسرا سورا پڑھنا ہے، رکو پڑھنا ہے، سجدہ کا ذکر پڑھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، ہر چیز پڑھنا ہے. یہ تو ہم اپنی جماعت میں بھی پڑھتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اپنی جماعت میں الحمد و سورا نہیں پڑھتے، حنفی پیش امام کے پیچھے یا اہل سنت پیش امام کے پیچھے الحمد و سورا بھی پڑھنا پڑے. لیکن اس میں یہ سہولت، وہ نمازیں بھی جس میں آوازیں بلند سے پڑھا جاتا ہے الحمد و سورا، اس میں آپ آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، صبح کی نماز، اتنی سہولت کہ آپ آہستہ پڑھ سکتے ہیں، آہستہ پڑھیں جس طرح دو اثر میں منہ ہی منہ میں پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنا پڑے گا. پھر جماعت کس چیز کا نام ہے؟ جماعت کو جس چیز کا نام ہے کہ آپ اعمال ان کے ساتھ انجام دیں، رکو ان کے ساتھ کریں، سجدہ ان کے ساتھ کریں، اس سے پہلے سر نہ اٹھائیں، جس طرح اپنی جماعت پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو جماعت کا پورا ثواب ملے گا. اور بلکہ تاثیر ہے علماء کہ اس دور میں اتحاد بین المسلمین کے خاطر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار کو برباد کرے، اختلاف اور انتشار کو بڑھائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ ایسے کام، ایسے اعمال جو کامن ہیں شیعہ سنی ان کو اختیار کیا جائے اور ان کا ساتھ دیا جائے. اور اسی سلسلے میں غالباً آیت اللہ منتظری کی اپیل بھی آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہوگی کہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ اتحاد بین المسلمین منایا جائے. زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ ایسے اجتماعات منعقد کیے جائیں, اسی لیے 12 ربیع الاول سے اس کا آغاز کیا جائے کہ ہمیں تاریخوں پر نہیں لڑنا کہ پیغمبر کس تاریخ کو پیدا ہو. 12 کو بھی جشن منائیں گے, 17 کو بھی جشن منائیں گے اور مسلسل پورے ہفتے جشن مناتے رہیں گے اتحاد بین المسلمین کے خاطر. یہ خود ایک بڑا طرف موجود فقہ کا مسئلہ آ گیا کہ ہر ایسا کام کرنا حرام ہے جس سے مسلمانوں میں انتشار اور اضطراب پیدا ہو, ہم چاہے اپنے جذبات اور جوش میں اسے مانیں یا نہ مانیں. فقہ اسلامی کا یعنی فقہ جعفری کا یہ اصول ہے اور آج کے دور میں تو تمام علماء نے اسے واجب قرار دیا کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے مسلمانوں کے بیچ میں اضطراب انتشار اور اتفاق کے ختم کی علامتیں ظاہر ہوں اس کا کرنا حرام ہے اور اس میں حصہ لینے والے سارے کے سارے انسان گناہگار. اور اسی لیے آیت اللہ خمینی کی اپیل بھی آئی تھی جب ایرانی حاجی حج پہ جاتے تھے کہ آپ حج میں جس مقام پر ممکن ہماری فقہ کے اندر گنجائش اس مقام پر کوشش کریں کہ انہیں کے طریقے سے حج انجام ہے. یعنی وہی نماز کی بات کہ اگر مستحبات بھی قربان کرنا پڑے تو مستحب چیز بھی قربان کر دیجیے انہیں کے ساتھ حج کرنے کے. ہاں واجبات اور شرائط میں جہاں بالکل اختلاف ہے مثلا کھلی بس اور بند بس کا مسئلہ ہے وہاں ان کا ساتھ نہ دی, لیکن جتنے بھی آپ کو کامن پوائنٹس مل سکیں چاہے اس کے لیے آپ کو اپنی کچھ سنت چیزیں چھوڑنا پڑے وہ بھی چھوڑیے اور ان کے ساتھ حج کیجیے. تو اب اس نماز کی مثال سے آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا ہوگا کہ آیت اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اہل سنت کے طریقے سے حج کریں, بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پر شیعہ اور سنی کی فقہ کا مسئلہ ایک ہی وہاں پر ہم بلا وجہ اپنے آپ کو الگ کرنے کی اور ممتاز کرنے کی کوششیں کر سکیں. اور وقت پورا ہو گیا, پورا گھنٹہ ہو گیا, فقہ کی گفتگو نہ ہو سکے, لیکن ان شاء اللہ آئندہ اگر یہ توحید کی گفتگو ہو, لیکن جیسا کہ ہم اعلان کر چکے کہ توحید کی گفتگو کے اندر وہ کتاب جو ہے عقائد امامیہ اس سے ہم پڑھیں گے کچھ عقیدے, اور باقی آدھے گھنٹے کا وقت یا توحید کی سنجیدہ گفتگو ہوگی اور یا کتنے مسائل بیان کیے جائیں گے. اس کے بعد والا جمعہ جو 11 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو پڑے گا 8 جنوری کا, اس کے اندر ہم پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ سٹرینتھ ان اسلام یعنی اسلام میں جن کا کیا تصور ہے اور جنسی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے واجبات ہو حرام ہو سنت ہو مستحبات ہو مقروحات اس کے بارے میں گفتگو ہوگی پوری 1 گھنٹے کی, جو ایک ہی موضوع پر گفتگو ہوگی اور اس کے اندر جتنے مسائل اور تقریر ملے جلے آئیں گے. یہ انشاءاللہ آئندہ اس سے آئے گی گفتگو, اس کے بعد وہ موضوع اور پھر یہ سلسلہ آگے چلنے لگے گا اور تباتر کے ساتھ. اب انشاءاللہ کسی قسم کا خلل نہیں آئے گا, اور جیسا کہ ہم پہلے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہر 3-4 مہینے کے بعد کسی ایک اسپیشل ٹاپک پر یا خاص موضوع پر 1-1 گھنٹے کی تقریر ہوگی. سیلف اسلام کے بعد ارادہ یہ ہے کہ فوری طور پر اسلام میں عورت کے جو مسائل ہیں ایسی تقریر 1 گھنٹے کی کہ جس میں کوشش یہ کی جائے کہ عورتوں کے مسائل جس حد تک اسلام نے بتائے جسے ایک عورت سنے تو سمجھ جائے کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں, اس موضوع پر تقریر دی جائے گی. تو رمضان کا یہ 2 اسپیشل ٹاپکس ہیں, اس کے علاوہ فقہ اخلاقیات عقائد تاریخ ان سب پر اعلان کے مطابق گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا.